وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کی جانب سے جنگ بندی کی کئی کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیلی بمباری اور حماس کے سرحد پر راکٹ حملوں کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری ہے۔ فرانس نے لڑائی روکنے کا مطالبہ کرنے کے لیے مصر اور اردن کی شراکت سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد تجویز کی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کو مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ سے بات کی۔ ان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ تینوں ملک تین سادہ نکات پر متفق ہیں، یعنی حملوں کو رکنا چاہیے، جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے اور سلامتی کونسل کو ضرور یہ معاملہ اٹھانا چاہیے۔ اسرائیل کے اتحادی امریکہ کے پاس سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان میں سے ایک ہونے کی وجہ سے ویٹو کی طاقت ہے۔ اس نے ابھی تک سلامتی کونسل کو جنگ بندی کے لیے بیان جاری کرنے سے روکا ہوا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بیان سے تصادم کو ختم کرنے کی سفارتی کوششوں میں مدد نہیں ملے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ ہمارا مقصد تصادم کا خاتمہ ہے، ہم ہر روز اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کے لیے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ اس مرحلے پر خاموشی سے پس منظر میں بھرپور سفارتکاری ہماری حکمت عملی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ تشدد ختم کرنے کے لیے مصالحتی کوششوں میں مصروف ہے۔ دریاسنا ایک علیحدہ بیان میں اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایندھن کے درجنوں ٹرک غزہ بھیجے ہیں، لیکن اپنے امدادی ادارے سے کوئی اور امداد نہیں بھیج سکے۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے منگل کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ غزہ کے شہری انتہائی درجے کی مشکلات کا شکار ہیں اور ان کے گھر اور انفراسٹرکچر وسیع پیمانے پر تباہ ہوا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ فلسطینیوں کی امداد کے لیے قائم اقوام متحدہ کے اداروں سے مالی تعاون کریں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق 10 مئی کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 217 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 63 بچے شامل ہیں۔ حماس کے راکٹ حملوں میں ایک بچے سمیت کم از کم 12 اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ مغربی کنارے کے فلسطینیوں اور اسرائیل کی 21% آبادی پر مشتمل عرب اقلیت نے حماس کے ساتھ یکجہتی کے لیے منگل کو عام ہڑتال کی۔ امریکہ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے غزہ میں اسرائیلی حملے کے تناظر میں دیے گئے اس بیان پر سخت تنقید کی ہے جو امریکہ کے بقول یہودیوں کے خلاف ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ ترک صدر کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے یہود مخالف بیان کی مذمت کرتا ہے۔ ترک صدر کے حالیہ بیان کے بعد انقرہ اور واشنگٹن ڈی سی کے درمیان تعلقات میں تناؤ کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رجب طیب اردوان نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس، روس، پاکستان، کویت، الجیریا اور دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ غزہ، مسجد اقصی اور یروشلم میں فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کے خلاف متحد موقف اختیار کریں۔ اردن کی پارلیمان نے اسرائیل کے سفیر کو بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور وزیراعظم بشر الخصابنہ نے کہا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اردن کی پارلیمان نے سفیر بے دخل کرنے کا مطالبہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں میں بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے کیا ہے۔ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بین الاقوامی افواج کی جانب سے افغان فوج کو اڈوں کی منتقلی ہموار طریقے سے جاری ہے اور یہ عمل آنے والے دنوں اور ہفتوں میں اسی طرح آخر تک جاری رہے گا۔ افغانستان میں مصالحت کے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد افغان فوج کے بکھر جانے اور طالبان کے اقتدار پر قبضے کے خدشات ان کے خیال میں غلط ہیں۔ انہوں نے یہ بات ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کے اجلاس میں کہی۔ ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ظلم خلیلزاد کا کہنا تھا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، جس سے سفارتی حل اور پاکستان کے کردار کی جانب بڑھا جانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان ایک طویل مدتی یا لمبی جنگ کی جانب جاتا ہے تو پھر پاکستان میں متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے اور وہ امن کے قیام ہی کو سب سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آج کے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے، پاکستان میں حکومتی جماعت تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین کے ساتھیوں کی جانب سے ارکان اسمبلی کو منگل کے روز دیے جانے والے ایک عشائیے کے دوران الگ سیاسی گروپ بنانے کا اعلان سامنے آیا اور پارلیمانی لیڈروں کو بھی نامزد کیا گیا۔ تاہم جہانگیر ترین نے الگ کوئی گروپ بنانے کی تردید کی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے حامی ارکان ان کے خلاف پنجاب حکومت کی مبینہ انتقامی کارروائیوں کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے۔ دوسری جانب سیاسی اور قانونی ماہرین کی رائے میں ایک جماعت کے دو پارلیمانی لیڈر نہیں ہو سکتے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے برف پوش پہاڑی ضلع چترال کے منفرد کیلاش برادری کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے اور ترقی دینے کے ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ اس منصوبے میں پہلی بار کیلاش برادری کے ان قبرستانوں یا دیگر مذہبی مقامات پر مشتمل 20 کنال اراضی حکومت نے خریدی ہے اور اس زمین کو محفوظ بنانے اور اس پر مذہبی اور ثقافتی مقامات بنانے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ کیلاش برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ کسی حکومت نے اس برادری کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے اور ترقی دینے کے ایک منظم منصوبے پر کام شروع کیا ہے، جس سے سیاحت کو بھی ترقی ملے گی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا حکومت نے عرصہ دراز کے بعد چترال کے انتہائی پسماندہ پہاڑی علاقوں اور وادیوں کے بیچ آباد کیلاش قبیلے کے مذہبی اقدار، ثقافت کی حفاظت، ترقی اور لوگوں کی دیرینہ مسائل کے حل کے لیے ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ محکمہ ثقافت کی جاری کردہ ایک بیان کے مطابق تین مختلف وادیوں میں موجود کیلاش قبیلے کے لوگوں کو قبرستان، روایتی مذہبی رقص اور تہواروں کے منانے کے لیے 20 کنال اراضی تقریباً 2.80 کروڑ روپے کی لاگت سے خریدی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ 60 ملین کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے جس میں مختلف کام ہم نے کرنے، کمیونٹی کی بہت دیرینہ مطالبات تھی کہ ان کے جو مذہبی مقامات ہیں، سیکرٹ پلیسز ہیں، فیسٹیول کی جگہ ہیں یا پرانے گھر ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر کے، پرزرو کر کے ایکوائر کیا جائے، کیونکہ بہت سارے ایسی جگہ تھی جو ان کی مقدس مقامات تھی لیکن وہ پراپرٹی پرائیویٹ کسی مسلم کمیونٹی یا کسی اور کی تھی۔
کیلاش برادری سے تعلق رکھنے والی سعید گل نے اس منصوبے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا،
جیسا پاکستان بنا ہے کیلاش ایک نکلٹ رہا ہے، وہاں پہ کبھی بھی اتنے ہیوج اماؤنٹ پہ سرکار نے کام نہیں کیا ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے جو ابھی کیلاش پہ اتنا ہم خرچہ کر رہے ہیں، وہاں پہ گریویارٹ اور یہ ڈانس پلیس وغیرہ خرید رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے دشواریاں ہو رہے تھے، وہ ڈانس اپنا پرفارمنس نہیں کر پا رہے تھے، اپنے ریلیجیس ریچولس نہیں کر پا رہے تھے، گریویارٹ ختم ہو چکے تھے، تو یہ سارے بہت سارے ایشوز تھے وہاں پہ، جو کہ اس اقدام کی وجہ سے یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ سالو ہو گئے ہیں۔ جی،
سعید گل کا کہنا ہے کہ بے ہنگم تعمیرات، غیر مقامی لوگوں کی جائیدادیں خریدنے، آباد ہونے اور دیگر تجاوزات کے باعث کیلاش کا مذہبی ثقافتی ورثہ نہ صرف غیر محفوظ ہے بلکہ ختم ہونے جا رہا ہے۔
ہم کہہ رہے تھے کہ کیلاش کو جو ہے وہ ایز اے نیشنل ہیریٹیج جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح ہو جائے تو پھر جو آؤٹ سائڈرس ہیں وہاں پہ جو آ کے زمینیں خریدتے ہیں یا وہاں پہ جو گن وغیرہ پھیلاتے ہیں، وہ اس چیز سے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کو۔
سعید گل کے اس مطالبے پر ڈاکٹر عبدالصمد نے حکومتی موقف کچھ یوں بیان کیا،
امینڈمنٹ کے بعد ہیریٹیج اور کلچر اسپورٹس سارے ڈیوالو ہو کے پروونشل سبجیکٹ بن چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ صوبائی حکومت از دا اسٹیک ہولڈر، لیکن یونیسکو جو ہے ابھی تک یہ انٹرنیشنل ابلیگیشن ہوتی ہیں، اس کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو سمجھتی ہے ایز اے اسٹیٹ پارٹ۔
سعید گل کا کہنا ہے کہ پہلی بار خیبر پختونخوا حکومت نے ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ مقامی لوگوں کے خواہش کے مطابق ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے، جس سے ان کے بقول وادی کیلاش مستقبل قریب میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ پوشیدہ منزل بن جائے گا۔ 2018 کے الیکشن کے دوران کیلاش برادری سے تعلق رکھنے والا وزیرزادہ نہ صرف غیر مسلم اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا ممبر ہے، بلکہ اسے صوبائی کابینہ میں مشیر کی حیثیت سے بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
گلگت بلتستان کے عوام اور کوہ پیما کمیونٹی نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کے بیس کیمپ پر واقع علاقے کنکوڈیا میں 4G سروس کے انعقاد کا خیر مقدم کیا ہے۔ کوہ پیماؤں کا کہنا ہے کہ اس سہولت سے نہ صرف کسی ناخوشگوار حادثے کے باعث ریسکیو سروس میں بہتری آئے گی، بلکہ گلگت بلتستان کی سیاحت کے فروغ کے بعد مقامی معیشت میں بھی بہتری کی توقع ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے نظر الاسلام۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے 2019 میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے کوہ پیما مرزا علی بیگ کا کہنا ہے کہ آج کی دنیا ڈیجیٹل دنیا ہے اور مواصلات زندگی کا ایک ضروری جز بن چکا ہے۔ کوہ پیمائی ایک مشکل اور خطرناک کھیل ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ ایک ایسا کھیل جس میں انسان اپنے خاندان سے دور رہتا ہے۔
نہ صرف لوگوں کو اپنے خاندان کے ساتھ رابطے میں آسانی ہوگی، اس میں جو ہے حادثات میں وقت پر کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے وہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہوگا۔ یہ
مرزا علی کا مزید کہنا تھا کہ اس سہولت کے بعد اس علاقے کی معیشت کے پھلنے کا بھی بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ جب لوگ کیٹو کے بیس کیمپ تک جائیں گے اور وہاں سے لائیو برف پوش پہاڑ اور کیٹو کو دکھائیں گے تو یہ سب سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنیں گی۔ یاد رہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کے بیس کیمپ پر واقع علاقے کنکوڈیا میں 4G سروس کا آغاز سوموار کے روز سے کر دیا گیا ہے۔ اس سائٹ کو پاکستان کے مائناز کوہ پیما محمد علی ستپارا کا نام دیا گیا ہے۔ ایس سی او گلگت بلتستان کے ترجمان راجا نور الامین کا کہنا ہے کہ اس ٹاور کی تنصیب سے نہ صرف ایڈونچر سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ موسم کی صورتحال سے بروقت آگاہی بھی ملے گی۔ عبد الرحمان بخاری کا تعلق صحافت کے شعبے سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 4G سروس سے قبل وہ نہ تو لائیو کوریج کر سکتے تھے اور نہ ہی بروقت فوٹیج اپنے ہیڈ کوارٹرز کو بھیج سکتے تھے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جب سے کرونا آیا، COVID-19 کا ایشو سامنے آیا تو اندرون ملک میں تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ گلگت بلتستان کے لاکھوں طلبا جو ہیں وہ اندرون ملک سے تعلیمی اداروں سے ہاسٹلوں سے واپس آئے گھروں میں، تو جو دیہی علاقے تھے جہاں پر پہلے انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، ان بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اس پہ وفاقی حکومت نے فوری طور پر ایس سی او کے ذریعے ان علاقوں میں سروسز کی فراہمی کو یقینی بنایا۔
4G سہولت کے حوالے سے عبد الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کا بڑا حصہ گلگت بلتستان سے ہی گزرتا ہے، تو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بھی خنجراب پاس سے لے کر دیامر بھاشا ڈیم تک شہرۂ قراقرم پر اس سروس کی سہولت کے حوالے سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور امید ہے کہ بھاشا ڈیم سے لے کر بابو سر ٹاپ اور پھر ناران کاغان کی حدود تک موبائل سروس اور 4G کو یقینی بنایا جائے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں گزشتہ کچھ دنوں سے کرونا کے مثبت کیسز میں مسلسل گراوٹ آ رہی ہے، لیکن اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل کرونا کے کیسز کئی دنوں تک 4 لاکھ سے زائد رپورٹ ہوئے، لیکن اب ان کی تعداد کافی کم ہو گئی۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بدھ کے روز کرونا کے 2,67,334 کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن کرونا سے ہونے والی اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا۔ بدھ کے روز سب سے زیادہ 4,529 اموات درج کی گئیں، یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اس سے قبل ایک دن میں امریکہ میں سب سے زیادہ 4,475 اموات درج کی گئی تھیں۔ اسی دوران ایک امریکی سروے ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں کرونا بحران کی دوسری لہر کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت میں گراوٹ آئی ہے اور ان کی ریٹنگ 22 پوائنٹ نیچے آئی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
رپورٹوں کے مطابق کرونا وبا اب شہروں سے نکل کر دیہی علاقوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے، جہاں صحت عامہ کا نظام مبینہ طور پر کہیں زیادہ خراب ہے۔ اتر پردیش اور بہار کے زیادہ سے زیادہ دیہی علاقے کورونا کی زد میں آ گئے ہیں جہاں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ ریاستی حکومتوں کا دعویٰ ہے کہ وہ طبی سہولتوں کی فراہمی پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں، تاہم دریاؤں میں اب بھی لاشیں تیر رہی ہیں اور قبروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد حکومت کی جانب سے بتائی جانے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں ہونے والی بہت سی اموات کا اندراج نہیں ہو پا رہا۔ ایسے وقت پر جبکہ حزب اختلاف کی جانب سے حکومت پر وبا سے نمٹنے میں ناکامی اور لاپرواہی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، عالمی رہنماؤں کی مقبولیت کا جائزہ لینے والی ایک امریکی ایجنسی مارننگ کنسلٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگست 2019 کے بعد وزیراعظم نریندر مودی کی مقبولیت نچلی سطح پر پہنچی ہوئی ہے۔ اس وقت ان کی ریٹنگ 63% ہے۔ ریٹنگ میں سب سے زیادہ گراوٹ اپریل میں 22 پوائنٹ کے ساتھ درج ہوئی۔ نئی دہلی کی ایک سرکردہ سروے ایجنسی CSDS سے وابستہ ہلال احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سیاسی سمجھ رکھنے والا ہر شخص یہ بات محسوس کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت میں گراوٹ آئی ہے۔
تو اگر یہ ہم مان بھی لیں کہ پردھان منتری مودی کی لوک پریتا میں کمی آئی ہے، جو کہ مجھے بھی سینس کے طور پہ لگتا ہے کہ آئی ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ 2024 میں آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ حکومت وبا سے نمٹنے پر توجہ دینے کے بجائے جارحانہ اور فرقہ وارانہ سیاست کر رہی ہے۔
جس طرح سے سرکار نے اس پوری پینڈیمک سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، وہ اس کی ناکامی کو درشاتی ہے۔
حکومت اپنے اوپر عائد کیے جانے والے ناکامی اور لاپرواہی کے الزامات کی تردید کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ وبا پر قابو پانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ دریاسنا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ اور ایک رکن پارلیمنٹ کی کئی اپیلوں کے باوجود حکومت پاکستان سے آکسیجن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر کورونا وبا سے اب تک 1000 ڈاکٹر اور 300 صحافی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے کیوبا میں قائم قید خانے گوانتنامو بے میں قید سب سے معمر قیدی 73 سالہ پاکستانی سیف اللہ پراچا کو رہا کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق سیف اللہ پراچا کی وکیل نے تصدیق کی ہے کہ گوانتنامو بے میں 16 سال سے قید پاکستانی کی رہائی کی منظوری پیر کے روز دی گئی۔ سیف اللہ پراچا کو القاعدہ سے تعلق کے شبے میں گرفتار کیا گیا، البتہ ان پر کبھی کسی جرم میں ملوث ہونے کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ سیف اللہ پراچا کے وکیل شیلبی سولوین بینس کا کہنا ہے کہ ان کے ہمراہ دو دیگر افراد کو بھی قیدیوں کے معاملات کی جانچ کرنے والے بورڈ نے کلیئر قرار دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کہہ چکی ہے کہ وہ بھی گوانتنامو بے کا قید خانہ بند کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پھر سے بحال کرنا چاہتی ہے۔ سیف اللہ پراچا کی وکیل کا کہنا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر آئندہ چند ماہ میں اپنے گھر لوٹ جائیں گے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے اس حوالے سے فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بین الاقوامی فوج کی جانب سے افغان فوج کو اڈوں کی منتقلی ہموار طریقے سے جاری ہے اور یہ عمل آنے والے دنوں اور ہفتوں میں اسی طرح آخر تک جاری رہے گا۔ وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان فوج ملک میں سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہے، غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد سیکیورٹی کا خلا پیدا نہیں ہوگا۔ امریکہ کے ایک دفاعی اہلکار نے منگل کے روز بتایا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کا 13 سے 20% کام مکمل ہو چکا۔ یکم فروری کو انخلا کا عمل شروع ہونے کے بعد سے امریکہ اب تک 5 اڈے افغان فوج کے حوالے کر چکا ہے۔ افغانستان میں مصالحت کے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد افغان فوج کے بکھر جانے اور طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے خدشات ان کے خیال میں غلط ہیں۔ انہوں نے یہ بات ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کے اجلاس میں کہی۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ افغان سیکورٹی فورسز کے پاس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی قابل ذکر صلاحیتیں ہیں، اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے لیے ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اگر طالبان نے امن کے لیے مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور لڑائی جاری رکھی تو صورتحال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور ہم افغان سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے اس سے مختلف صورتحال بھی ممکن ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ افغان فوج کے بکھر جانے اور طالبان کے کم وقت میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بیانات غلطی پر مبنی ہیں۔ افغانوں کے سامنے حقیقی انتخاب، طویل جنگ اور مذاکرات کے نتیجے میں سمجھوتے کے درمیان ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ طالبان اور دوسرے افغان رہنما درست انتخاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت جن عناصر کا بھی طالبان پر اثر و نفوذ ہے وہ درست مشورہ دیں گے اور ہم اس کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ طالبان کے سابق رہنما سید اکبر آغا نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن ویسے نہیں آئے گا جیسے ظلم خلیل زاد چاہتے ہیں۔ اگر امن عمل میں اسلامی اور روایتی اقدار کا احترام کیا گیا تو طالبان اس کا حصہ بن جائیں گے۔ سیاسی تجزیہ کار طارق فرہادی نے کہا کہ امریکی قانون سازوں کے سامنے افغانستان سے متعلق ظلم خلیل زاد کی گفتگو کسی حد تک خوش فہمی پر مبنی تھی۔ اور ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ظلم خلیل زاد نے کہا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں جس سے سفارتی حل اور پاکستان کے کردار کی جانب بڑھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خصوصی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان ایک طویل مدتی یا لمبی جنگ کی جانب جاتا ہے تو پھر پاکستان بھی اس سے متاثر ہوگا اور اس پر الزام آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے اور وہ امن کے قیام ہی کو سب سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ خلیل زاد نے کہا کہ پاکستان نے امارات کی کابینہ واپسی والی دستاویز پر دستخط کیے ہیں اور اپنا نام اس دستاویز میں شامل کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی عسکریت پسند قوت قبضہ نہیں کرے گی۔ خلیل زاد نے کہا کہ انہیں امید بھی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے اور ہم نے ان کی افغانستان سے حالیہ بات چیت کو بہت حوصلہ افزا پایا ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت کی بدعنوانی کو سامنے لانے والی خاتون صحافی کو خفیہ معلومات افشا کرنے کے نو آبادیاتی دور کے قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق حکام نے خاتون صحافی روزینہ اسلام کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ اس قانون کے تحت جرم ثابت ہونے پر ملزمان کو موت تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
روزینہ اسلام بنگالی زبان کے اخبار پروتھم آلو کی سینئر رپورٹر ہیں۔ ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے موبائل فون سے بغیر اجازت ان دستاویزات کی تصویر لی تھیں جن میں حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی ویکسین کی خریداری سے متعلق معلومات تھیں۔ اے پی کے مطابق انہوں نے یہ تصاویر اس وقت لی تھیں جب وہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے کمرے میں انتظار کر رہی تھیں اور یہ دستاویزات اس کمرے میں موجود تھیں۔ روزینہ اسلام کو وزارت صحت سمیت دیگر وزارتوں میں ہونے والی بدعنوانی پر رپورٹنگ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ روزینہ اسلام کی بہن سبینہ پروین نے اے پی سے گفتگو میں کہا کہ پیر کو ان کی بہن کو گرفتار کرنے سے قبل 5 گھنٹوں تک وزارت صحت کے سیکرٹریٹ کے ذاتی معاون کے کمرے میں قید رکھا گیا۔ روزینہ اسلام کے اہل خانہ نے الزام عائد کیا کہ ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈھاکہ کی پولیس کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہارون الرشید کا کہنا تھا کہ روزینہ اسلام کو بعد ازاں پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ان پر پینل کوڈ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مبینہ طور پر چوری اور سرکاری خفیہ معلومات کی تصاویر لینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے نیو یارک میں قائم بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے ایک بیان میں کہا کہ روزینہ اسلام پر جس قانون کے تحت الزامات عائد کیے گئے ہیں اس کے تحت موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان مدی الاسلام پردھان کا کہنا تھا کہ روزینہ اسلام نے انتہائی اہم دستاویزات کی تصویر لی تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنے ہمراہ بھی کچھ دستاویزات لے گئی تھیں۔ اس وقت ایک ایڈیشنل سیکرٹری اور پولیس اہلکار نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں خواتین پولیس اہلکاروں کو طلب کیا گیا تھا۔ منگل کو روزینہ اسلام کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پولیس نے تفتیش کے لیے 5 دن کے ریمانڈ کی درخواست کی تھی جبکہ ان کے وکیل نے رہائی کی درخواست کی۔ البتہ عدالت نے دونوں درخواستیں مسترد کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک ان کو جیل بھیج دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں صحافی تنظیموں اور بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
بھارت کے بحری جہازوں اور ہیلی کاپٹروں نے بدھ کے روز شدید موسم اور بکھرے ہوئے سمندر میں ان 78 افراد کو تلاش کرنے کی کوشش کی جو طوفان کی وجہ سے ممبئی کے ساحل کے قریب کشتی ڈوبنے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ بھارتی بحریہ کے کوموڈور آلوک آنند نے بتایا کہ تلاش میں مصروف 3 بحری جہازوں اور ہیلی کاپٹروں نے 24 گھنٹوں کے دوران 183 افراد کو بچایا۔ ڈوبنے والی کشتیاں بھارت میں خام تیل اور گیس کی سب سے بڑی کمپنی آئل اینڈ گیس کارپوریشن کے لیے کام کر رہی تھی۔ کمپنی نے کہا کہ کشتیوں پر سوار عملہ سمندر میں ڈرلنگ پر مامور تھا اور طوفان کی وجہ سے لنگر ٹوٹنے کے باعث حادثے کا شکار ہو گیا۔ تاؤتے 2 دہائیوں میں اس خطے میں آنے والا سب سے طاقتور طوفان تھا۔ جب یہ پیر کو ریاست گجرات سے ٹکرایا تو 210 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سبب بنا۔ طوفان کی وجہ سے گجرات اور مہاراشٹر میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہوئے۔ اخبار دا ہندو کے مطابق طوفان کی وجہ سے گجرات میں 16,000 مکانوں کو نقصان پہنچا جبکہ درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ طوفان کی شدت گھٹ چکی ہے اور وہ راجستھان اور گجرات میں ہوا کے کم دباؤ میں تبدیل ہو گیا۔ ادھر نیپال میں حکام نے منگل کے روز کوہ پیماؤں سے کہا کہ وہ بلندی سے نیچے اتر آئیں کیونکہ طوفانی سسٹم سے موسم خراب ہو سکتا ہے۔ ان دنوں سینکڑوں کوہ پیما، ان کے گائیڈ اور دوسرا عملہ نیپال کے مختلف پہاڑوں پر موجود ہے اور چوٹیاں سر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عام طور پر اس ماہ موسم بلند چوٹیاں سر کرنے کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ نیپال میں ماؤنٹ ایوریسٹ سمیت دنیا کی 14 میں سے 8 بلند ترین چوٹیاں موجود ہیں۔ اس کے محکمہ سیاحت نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ کوہ پیما اور سیاحتی ادارے موسم پر نظر رکھیں اور محفوظ رہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ میانمار کی روہنگیا مسلمان اقلیت کو نئی امداد فراہم کرا ہے، جن میں سے بیشتر تشدد سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش یا اندرون ملک نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ 2017 میں لاکھوں افراد تشدد سے بچنے کے لیے میانمار سے بھاگ نکلے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ 15.5 کروڑ کی اضافی رقوم کو بنگلہ دیش میں موجود اور برما میں بے گھر روہنگیا اور دوسرے متاثرین کی امداد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس امداد سے بنگلہ دیش میں موجود تقریباً 9 لاکھ مہاجرین کی فوری ضروریات پوری کی جا سکیں گی جو برما کی ریاست رکھائن میں خوفناک تشدد سے جان بچا کر بھاگے، ان میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ امریکہ 2017 سے اب تک ان متاثرین کے لیے $1.3 ارب فراہم کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس ذمہ داری اور بھاری قیمت کا احساس ہے جو ان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے ملکوں، خاص طور پر بنگلہ دیش کو ادا کرنا پڑی ہے۔ ہم خطے کے ان تمام ملکوں کا ساتھ دیتے رہیں گے جو روہنگیا متاثرین کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اسے بنگلہ دیش میں موجود 8,80,000 روہنگیا پناہ گزینوں اور 4,72,000 بنگلہ دیشی عوام کو امداد فراہم کرنے والوں کے لیے $94.3 کروڑ کی ضرورت ہے۔ ایسا ممکن نظر نہیں آتا کہ روہنگیا پناہ گزین جلد وطن واپس گئے، کیونکہ میانمار خود یکم فروری کو فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سیاسی اور سماجی بحران سے دوچار ہے۔ بلنکن نے کہا کہ اقتدار پر قبضہ کرنے والے کئی فوجی حکام روہنگیا اقلیت پر تشدد کرنے میں بھی ملوث ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کی جانب سے جنگ بندی کی کئی کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیلی بمباری اور حماس کے سرحد پار راکٹ حملوں کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری ہے۔ فرانس نے لڑائی روکنے کا مطالبہ کرنے کے لیے مصر اور اردن کی شراکت سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد تجویز کی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کو مصری صدر عبد الفتح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ سے بات کی۔ ان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ تینوں ملک 3 سادہ نکات پر متفق ہیں، یعنی حملوں کو روکنا چاہیے، جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے اور سلامتی کونسل کو ضرور یہ معاملہ اٹھانا چاہیے۔ اسرائیل کے اتحادی امریکہ کے پاس سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے ایک ہونے کی وجہ سے ویٹو کی طاقت ہے۔ اس نے ابھی تک سلامتی کونسل کو جنگ بندی کے لیے بیان جاری کرنے سے روکا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بیان سے تصادم کو ختم کرنے کی سفارتی کوششوں میں مدد نہیں ملے گی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے منگل کے روز صحافیوں کو بتایا کہ ہمارا مقصد تصادم کا خاتمہ ہے، ہم ہر روز اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کے لیے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ اس مرحلے پر خاموشی سے پس منظر میں بھرپور سفارتکاری ہماری حکمت عملی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ وہ تشدد ختم کرنے کے لیے مصالحتی کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی دوران ایک علیحدہ بیان میں کہا گیا کہ اس نے ایندھن کے درجنوں ٹرک غزہ بھیجے ہیں، لیکن اپنے امدادی ادارے سے کوئی اور امداد نہیں بھیج سکی۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ غزہ کے شہری انتہا درجے کی مشکلات کا شکار ہیں اور ان کا گھر اور انفراسٹرکچر وسیع پیمانے پر تباہ ہوا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ فلسطینیوں کی امداد کے لیے قائم اقوام متحدہ کے اداروں سے مالی تعاون کریں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے منگل کے روز ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسرائیل نے حماس کو اس کے لیے غیر متوقع نقصان پہنچایا ہے اور اسے کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کا رد عمل ہمارے دشمنوں کے لیے ایک سبق ہے۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق 10 مئی کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 217 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 63 بچے شامل ہیں۔ حماس کے راکٹ حملوں میں ایک بچے سمیت کم از کم 12 اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ حماس نے راکٹ حملوں کا آغاز 8 دن پہلے یہ کہہ کر کیا تھا کہ یہ یروشلم میں فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی پر اسرائیل کو جواب ہے۔ مغربی کنارے کے فلسطینیوں اور اسرائیل کی 21% آبادی پر مشتمل عرب اقلیت نے حماس کے ساتھ یکجہتی کے لیے منگل کے روز عام ہڑتال کی۔ مزید تفصیلات اسد نذیر کی زبانی۔
اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے اور کئی ملکوں کی جانب سے جنگ بندی پر زور دیا جا رہا ہے۔ البتہ اردن نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اسرائیلی سفیر کو ملک سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اردن کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ان کا ملک اسرائیلی سفیر کو بے دخل کر سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم کو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش ہے اور وہ سفارتکاری کے ذریعے خطرناک ہوتی ہوئی کشیدگی کے خاتمے کی کوششیں کر رہے ہیں. اردن اور اسرائیل نے 1994 میں امن معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اردن فلسطینی ریاست کا اہم حامی بھی رہا ہے. اردن کے حکام کو خدشہ ہے کہ غزہ میں کشیدگی بڑھنے کی صورت میں 1948 اور 1967 کی طرح فلسطینی مہاجرین کی ایک لہر اردن کا رخ کر سکتی ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ فریقین کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں میں سرگرم عمل ہے. اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں شہریوں کے انفراسٹرکچر خاص طور پر کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ لیب اور صحت کے دیگر سہولیات کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ادھر امریکہ کی جانب سے بھی کشیدگی کے خاتمے پر مسلسل زور دیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ہفتے کے دوران 3 مرتبہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کی ہے, جبکہ صدر بائیڈن نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی گفتگو کی ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پیر کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے ہم کشیدگی کا خاتمہ چاہتے ہیں, جس کے لیے اسرائیل اور حماس دونوں کو تشدد ختم کرنا ہوگا. جین ساکی کا مزید کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری ایک مؤثر ذریعہ ہے جس کی مدد سے کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہے, اور اس وقت ہماری ساری توجہ اسی پر مرکوز ہے. اسرائیل کے وزیر دفاع نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ لڑائی میں کمی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مخالف فریق کو مکمل اور طویل مدت تک خاموش نہیں کر دیا جاتا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان 2014 کی جنگ کے بعد پیش آنے والی کشیدگی کی ذمہ داری حماس پر ہے. فلسطینی تنظیم حماس نے 8 روز قبل اسرائیل کی جانب راکٹ فائر کرنا شروع کیے تھے. حماس کا موقف ہے کہ اس کی یہ جوابی کارروائی یروشلم میں فلسطینیوں کے حقوق پامال کیے جانے پر کی گئی تھی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے غزہ میں اسرائیلی حملے کے تناظر میں دیے گئے اس بیان پر سخت تنقید کی ہے جو امریکہ کے بقول یہودیوں کے خلاف ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ ترک صدر کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے یہود مخالف بیان کی مذمت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ترک صدر اور دیگر ترک رہنماؤں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اشتعال انگیز بیانات سے گریز کریں جو تشدد کو مزید بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں. ترک صدر نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی کرنے کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. ان کا یہ بیان اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی کے تناظر میں سامنے آیا. ترک صدر نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر بھی اسرائیل کی سفارتی مدد کرنے پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ امریکہ کے صدر کے ہاتھ خون میں رنگے ہیں. ترک صدر کے حالیہ بیان کے بعد انقرہ اور واشنگٹن ڈی سی کے درمیان تعلقات میں تناؤ کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اگرچہ ترکی ان چند مسلمان اکثریتی ملکوں میں شامل ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں, لیکن ترک صدر نے اسرائیل فلسطین تنازع پر ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی. اسرائیل اور فلسطین کی حالیہ کشیدگی میں بھی طیب اردوان نے تیز سفارتی کوششیں کی ہیں. ترک خبر رساں اداروں کے مطابق ترک صدر نے تمام متعلقہ اداروں, اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے فلسطین کی حمایت کے لیے لگ بھگ 20 ملکوں کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. رجب طیب اردوان نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس, روس, پاکستان, کویت, الجیریا اور دیگر ملکوں کے رہنماؤں سے بات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ غزہ, مسجد اور یروشلم میں فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کے خلاف متحد موقف اختیار کریں. ترک صدر نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل سے بھی کہا ہے کہ وہ یروشلم میں امن کے لیے اقدامات اٹھائے اور ترکی ان اقدامات کی واضح حمایت کرے گا. ترکی نے 1949 میں باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے تعلقات قائم کیے تھے, تاہم ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے. اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے بحران کو 9 سے زیادہ دن ہو چکے اور غزہ میں مسلسل صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے. اطلاعات کے مطابق غزہ میں 200 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 6,000 سے زیادہ زخمی ہیں. مغربی کنارے کے علاقے میں 20 افراد مارے گئے اور اسرائیل کے گنجان آباد علاقوں پر فلسطینی راکٹ حملوں میں اطلاعات کے مطابق 12 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 800 زخمی ہو چکے ہیں. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
اقوام متحدہ کے کوارڈینیشن آف ہیومینٹیرین افیئرز کے دفتر کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی حکام کے کیرن شلوم سرحدی کراسنگ کو کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے جہاں سے غزہ کے لیے انسانی بنیادوں پر سامان کی سپلائی ممکن ہو سکے گی. وہ اسرائیل پر ایریز کراسنگ کھولنے کے لیے بھی زور دے رہا ہے تاکہ انسانی بنیادوں پر کام کرنے والا عملہ فلسطینی علاقے میں آ جا سکے. اس دفتر کا جسے مختصراً او سی ایچ اے کہا جاتا ہے مزید کہنا ہے کہ شدید لڑائی اور سینکڑوں عمارتوں اور گھروں کی تباہی اور نقصان پہنچنے کے سبب غزہ میں کچھ 47,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے ان 58 اسکولوں میں پناہ لی ہوئی ہے جو اقوام متحدہ کا ریلیف اینڈ ورکس کا ادارہ چلاتا ہے. او سی ایچ اے کے ترجمان یین سی لڑکی کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کا سمندری پانی سے نمک نکالنے اور پانی کو پینے کے قابل بنانے والا پلانٹ اب بھی کام نہیں کر رہا ہے اور یوں کوئی 2.5 لاکھ افراد پینے کے پانی سے محروم ہے. رمضان کے آغاز سے عالمی ادارے صحت نے مشرقی یروشلم سمیت غزہ اور مغربی کنارے کے علاقے میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والی 91 سہولتوں پر حملے ریکارڈ کیے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ غزہ میں 19 صحت سے متعلق سہولتوں کو نقصان پہنچا ہے جن میں 6 اسپتال اور 9 پرائمری ہیلتھ کیئر مراکز شامل ہیں. عالمی ادارہ صحت کے ترجمان مارگریٹ ہیرس کا کہنا ہے کہ غزہ میں ضروری ادویات کی صرف 46% موجود ہیں جبکہ اسٹاک میں ضروری طبی سامان کی مقدار کی صرف 33% باقی ہے جو کہ ایک ماہ سے بھی کم مدت تک بیماروں اور زخمیوں کے کام آ سکتی ہے. ہیرس کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کے سبب ناقص پانی کے ذریعے پھیلنے والے امراض کا خطرہ بھی موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ایک جگہ جمع ہونے سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت یا WHO کو آنے والے 3 مہینوں میں وہاں صحت سے متعلق معاملات کو درست کرنے کے لیے $11 ملین کی ضرورت ہوگی. او سی ایچ اے کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے ادارے نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں جو تخمینے لگائے ہیں ان کے بارے میں اسرائیل کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں ملا ہے اور اسی موضوع پر وائس آف امریکہ کی جانب سے کوششوں کے باوجود اسرائیل کی جانب سے کوئی جواب نہیں مل سکا. ہمارے عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن.
اور اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان میں منگل کے روز 29,801 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 2,566 کے نتائج مثبت آئے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 8.61% رہی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 135 افراد کرونا کے باعث انتقال کر گئے. پاکستان میں اب تک 8,82,928 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 19,752 ہے. اور بھارت میں بدھ کے روز ریکارڈ 4,529 اموات کے بارے میں ہم آپ کے لیے تفصیلی رپورٹ پیش کر چکے ہیں. امریکہ میں بیماریوں پر قابو پانے اور بچاؤ کے ادارے کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی کا کہنا ہے کہ ملک وبا سے نکلنے کی راہ پر ہے اور نئے کیسز اور اموات کی ہفتہ وار اوسط وائرس کے آغاز سے اب تک کی کم ترین سطح پر ہے. وائٹ ہاؤس کی کووڈ ریسپانس ٹیم کی بریفنگ میں والنسکی نے کہا کہ حالیہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو محتاط طور پر پر امید رہنا چاہیے. وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر اینڈی سلوٹ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے پہلی مرتبہ تمام 50 ریاستوں میں نئے کیسز کی تعداد کم ہو گئی اگرچہ ویکسین لگانے کی شرح میں کمی آئی، لیکن والنسکی کا کہنا ہے کہ اب بھی ملک میں روزانہ 15 سے 20 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ اگرچہ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی اور CDC کی جانب سے 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو فائزر ویکسین لگانے کی منظوری اور سفارشات کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، لیکن 6 لاکھ بچوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. اب تک 18 سال سے زائد عمر کے 60% امریکیوں کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگ چکی ہے. یہ ایک اچھی علامت ہے. اور 4 جولائی تک 70% امریکیوں کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک دینے کا صدر بائیڈن کا ہدف آسانی سے حاصل ہو جائے گا. بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے سینئر طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے امریکیوں کو ویکسینز کے موثر ہونے کے بارے میں یقین دلانے کی کوشش کی. انہوں نے حالیہ تحقیقات کے نتائج پیش کیے جن سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ میں دستیاب ویکسینز کرونا وائرس کی تمام اقسام کے خلاف مؤثر ثابت ہو رہی ہیں. ان میں بھارت میں پہلی بار نمودار ہونے والی قسم بھی شامل ہے. والنسکی نے بتایا کہ سی ڈی سی اسکول کے بچوں کے لیے رہنما ہدایات تیار کر رہی ہے کہ وہ اس سال کب اسکول واپس جا سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ چند ماہ میں سمر کیمپ بھی جا سکیں. انہوں نے کہا کہ ان رہنما ہدایات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آئندہ چند ماہ میں کتنے بچوں کو ویکسین لگا دی جائے گی. امریکہ میں COVID-19 ویکسین کا کورس مکمل کرنے والوں کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ماسک کے بغیر باہر جا سکتے ہیں. دنیا کے دوسرے ملکوں میں جہاں ویکسین لگانے کی شرح بلند اور انفیکشن پھیلنے کی سطح نیچی ہے, وہاں اب تک چار دیواری کے اندر ماسک پہننے کی پابندی برقرار ہے. بیماریوں پر کنٹرول اور تحفظ کے امریکی ادارے سی ڈی سی نے پچھلے ہفتے ان تمام لوگوں پر سے ماسک پہننے کی پابندی اٹھا لی جنہیں اپنا ویکسین کورس مکمل کیے دو ہفتے گزر چکے. سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں.
اسرائیل میں چار دیواری کے اندر ماسک کی پابندی برقرار ہے, جہاں کی 60% سے زیادہ آبادی کو کم از کم ویکسین کی ایک خوراک دی جا چکی ہے, اور کورونا وائرس کے پھیلنے کی شرح 100,000 افراد میں محض 10 سے کم ہے. اسرائیل کے کورونا وائرس کنٹرول سے متعلق عہدیدار نکمان ایش نے کہا ہے کہ اگرچہ ہم ماسک کی پابندی اٹھانے کی جانب بڑھ رہے ہیں, لیکن کوئی مخصوص ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا. برطانیہ اور اٹلی میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی آ رہی ہے, لیکن چار دیواری کے اندر ماسک پہننے کی پابندی برقرار ہے. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ماسک پہننا لازمی نہیں ہے, لیکن ان ملکوں میں COVID-19 کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں. ویلنسکی کا کہنا تھا کہ سی ڈی سی نے یہ فیصلہ گزشتہ دو ہفتوں میں انفیکشن کے کیسز کی تعداد میں ایک تہائی کمی ہونے کے پیش نظر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ریسرچ سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے اور اس سے بچانے کے لیے ویکسین محفوظ اور مؤثر ثابت ہوئی ہے, اور یہ کہ اب ویکسین بڑے پیمانے پر دستیاب ہے. اور پچھلے ہفتے سے ویکسین 12 سے 15 سال کی عمروں کے بچوں کو بھی دی جا رہی ہے. امریکہ کی لگ بھگ نصف آبادی کو ویکسین کا کم از کم ایک ٹیکا لگ چکا ہے, جبکہ نئے کیسز کی تعداد اب بھی 30,000 روزانہ کے قریب ہے. سی ڈی سی کے ماسک پہننے کی پابندی اٹھانے کے اعلان پر ماہرین کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی کے وبائی امراض کے ایک ماہر زین چاگلا کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ویکسینز نے COVID-19 سے ہلاکتوں اور معذوری کے خطرے اور وائرس کے پھیلاؤ کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے, لیکن یہ تصدیق کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے کہ وہ افراد بھی ماسک نہ پہننے کا فیصلہ کر لیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. انہیں عوامی مقامات سے دور رکھنا مشکل ہو سکتا ہے. دوسرے ممالک پابندیاں نرم یا سخت کرنے کا فیصلہ نئے کیسز, اسپتالوں میں گنجائش اور ویکسین لگانے کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. ویلنسکی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں فیصلے کرتے وقت مقامی عہدیدار اپنے علاقے کی صورتحال کو سامنے رکھیں, کیونکہ بعض علاقوں میں نئے انفیکشنز کی تعداد زیادہ اور بعض میں کم ہے. فوکس نیوز سے اتوار کے روز بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسی طرح مختلف علاقوں میں ویکسین لگانے کی رفتار بھی کم یا زیادہ ہے. پابندیوں سے متعلق فیصلہ عہدیدار اپنے علاقے کی صورتحال کے مطابق کریں. سی ڈی سی کے اعلان کے باوجود ریل گاڑیوں, بسوں اور طیاروں میں ماسک کی پابندی بدستور برقرار ہے. اسی طرح اسپتالوں اور جن ریاستوں نے یہ پابندی نہیں اٹھائی وہاں کے شہروں اور کاروباری مراکز میں ماسک پہننا اب بھی ضروری ہے. یونائیٹڈ ڈیفورڈ اینڈ کمرشل ورکرز یونین کے صدر مارک پیران کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیصلے سے ان کارکنوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے جنہیں اپنے کام کے دوران صارفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ سی ڈی سی کا یہ اعلان بہت پیچیدہ ہے. نیو کیسل میں قائم نارتھ ایمبریا یونیورسٹی کے وبائی امراض کے ایک ماہر سٹرگیوس موکوس کہتے ہیں کہ ایک عام شخص اعداد و شمار کے چکر میں نہیں پڑتا, وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جو بھی پیغام دیا جائے وہ واضح ہونا چاہیے. موکوس کا کہنا ہے کہ سادہ سی بات یہ ہے کہ وائرس اب بھی موجود ہے, ہمیں اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماسک کا استعمال جاری رکھا جائے. سی ڈی سی کی ڈائریکٹر ویلنسکی نے سی این بی چینل پر بات کرتے ہوئے کہا, اس اعلان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنا ماسک اتار پھینکے, انہیں اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. سمن خان, وائس آف امریکہ.
برطانوی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی پابندیوں کو بتدریج نرم کرنے کا سلسلہ جاری ہے, تاہم سابق اور موجودہ مشیروں نے کرونا کی بھارتی قسم کی تیزی سے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کیا. حکام کی جانب سے اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پیر سے بند مقامات پر گھلنے ملنے اور کچھ بین الاقوامی سیاحوں کو آنے کی اجازت دے کر ہم خطرہ مول لے رہے ہیں. برطانیہ اور لندن کے شمال مغربی حصے میں B.1.617.2 قسم کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے. یہ قسم پہلے بھارت میں پائی گئی تھی. برطانیہ کے سابق سابق اور موجودہ سائنسی مشیروں نے پابندیوں میں نرمی سے پہلے اعلان کردہ روڈ میپ پر تشویش کا اظہار کیا. انہیں خدشہ ہے کہ بھارت میں پھیلنے والی کرونا وائرس کی قسم برطانیہ بھر میں تیزی سے پھیل سکتی ہے، جس سے ہسپتالوں میں مریضوں کے داخلے اور اموات میں دوبارہ تیزی آ سکتی ہے. اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ فی الحال ایسے کوئی ٹھوس شواہد نہیں کہ کرونا وائرس کی کوئی قسم حکومت کے پابندیاں اٹھانے کے نظام الاوقات کو متاثر کر سکے گی. پاکستان، بھارت اور جنوبی بھر سے کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے پروگرام میں کچھ مزید رپورٹیں شامل کریں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ قطب شمالی کو فوجی علاقہ بنانے سے گریز کریں. گزشتہ روز روس نے مغرب کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس علاقے پر اپنا دعویٰ کرنے سے باز رہیں. بلنکن ماحولیاتی تبدیلی پر گفتگو کے لیے آئس لینڈ کے دارالحکومت رکجاوک میں ہیں. وہ قطب شمالی سے متعلق کاؤنسل کے وزارتی اجلاس میں بھی شرکت کر رہے ہیں. ماضی میں امریکہ روس پر الزام لگاتا آیا ہے کہ وہ غیر ملکی جہازوں سے اس علاقے سے گزرنے کے لیے اجازت مانگنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور ایسا نہ کرنے والے جہازوں کو دھمکانے کے لیے میری ٹائم کے ہوا بازوں کو کشتیوں پر سوار ہونے کی اجازت دیتا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے آئس لینڈ کے ہم منصب کے ساتھ میڈیا بریفنگ کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے میں روس کے ناجائز دعوے دیکھ چکے ہیں. وہ خاص طور پر شمالی سمندر کے راستوں پر غیر ملکی جہازوں کو اپنے قواعد کا پابند کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. امریکی وزیر خارجہ آج روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ امریکہ اور روس کے اعلیٰ ترین سفارتکاروں کے درمیان پہلی ملاقات ہوگی جو ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے. مزید تفصیل قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں سنیے.
امریکی اور روسی وزراء خارجہ کے درمیان یہ بالمشافہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی شدید ہے. یہ ملاقات آئندہ ماہ امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ایک متوقع سربراہ ملاقات کے لیے بھی میدان ہموار کرے گی. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بدھ کی سپہر ہونے والی یہ میٹنگ یہ جاننے کا ایک موقع فراہم کرے گی کہ کیا ہم ماسکو کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر سکتے ہیں جو زیادہ مستحکم ہو، جس کی نوعیت کے بارے میں پیشگی سمجھا اور کہا جا سکے. بلنکن نے منگل کے روز عالمی برادری پر زور دیا کہ آرکٹک خطے میں فوجی سرگرمیوں سے بچا جائے. امریکہ پہلے روس پر یہ الزام بھی لگا چکا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خطے سے گزرنے والے غیر ملکی جہاز پہلے اجازت حاصل کریں اور روسی بحری پائلٹوں کو جہاز پر آنے کی اجازت دیں، اور اس نے ان غیر ملکی جہازوں کے خلاف تشدد کی دھمکی دی ہے جو اس پابندی پر عمل نہ کریں. وزیر خارجہ بلنکن نے آئس لینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز بریفنگ میں کہا کہ ہم نے روس کو بحری راستوں کے بارے میں غیر قانونی دعووں کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، خاص طور پر ان غیر ملکی جہازوں کے لیے ضابطوں سے جو بحیرہ شمالی کے راستے سے گزرے ہیں. بلنکن نے یہ بات اس کے ایک روز بعد کہی جب لیبروف نے مغربی ملکوں کو آرکٹک پر حقوق کا دعویٰ کرنے کے خلاف خبردار کیا تھا، اور انہوں نے ماسکو میں نامہ نگاروں کو بتایا تھا کہ یہ ہر شخص عرصہ دراز سے جانتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری زمین ہے، اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں کہ ہمارا آرکٹک کا ساحل محفوظ ہے. اور ماحولیات کی تبدیلی میں شدت کے سبب آرکٹک پر برفانی تہیں پگھل رہی ہیں اور اس تک زیادہ رسائی ممکن ہو رہی ہے. حالیہ برسوں میں پوٹن نے آرکٹک کے خطے کو زیادہ بڑی اسٹریٹجک ترجیح بنا دیا ہے، جس سے آرکٹک کونسل کے ارکان کے درمیان اس کے فوجی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری اور مدنیات نکالنے کے کام کے سلسلے میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. ماسکو کے ناقد الیکسی نیولنی کو جیل کی سزا یوکرین کے نزدیک روسی فوجی گٹھ بندی اور امریکہ کی سب سے بڑی گیس پائپ لائن پر ہیکرز کی جانب سے حملے جیسی کارروائیوں کے سبب امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے. ان ہیکرز کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ روس میں موجود ہیں، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ اس کا سائبر حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ امریکہ پر روس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے الزام عائد کرتا ہے. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے مطالبہ کیا ہے کہ چینی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر 2022 کے سربائی اولمپک کھیلوں کا سفارتی بائیکاٹ کیا جائے. یہ کھیل بیجنگ میں منعقد ہوں گے. پلوسی نے یہ نہیں کہا کہ اقوام ان کھیلوں میں اپنے کھلاڑی نہ بھیجیں، اس کے بجائے وہ سمجھتی ہیں کہ عالمی رہنماؤں کو ان اولمپک سے دور رہنا چاہیے. بیجنگ اولمپکس کا انعقاد ٹوکیو میں سمر اولمپکس کے اختتام کے 6 ماہ بعد ہوگا. نیو جرسی کے قانون ساز کرس سمتھ نے منگل کے اجلاس کے آغاز میں انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی اور امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ 2022 کے کھیلوں کے لیے نیا مقام تلاش کریں یا ان کا بائیکاٹ کر دیں. اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں رواندا کا پہلا دورہ کریں گے. یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کا موقع ہو سکتا ہے جو 1994 میں رواندا میں ہوئی نسل کشی میں فرانس کے کردار کی وجہ سے خوشگوار نہیں رہے تھے. صدر میکرون نے منگل کے روز پیرس میں افریقہ سے متعلق سربراہ اجلاس کے بعد کہا کہ وہ اس ماہ کے آخر میں رواندا جانے کی تصدیق کر سکتے ہیں. اور رواندا کے صدر پال کاگامے نے پیر کو فرانس کے 24 ٹیلی ویژن چینل اور آر ایف آئی ریڈیو کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رواندا اور فرانس کے پاس تعلقات بہتر بنانے کی اچھی بنیاد موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم تعلقات معمول پر لانے کے مرحلے میں ہیں. عالمی توانائی کے ادارے نے مطالبہ کیا ہے کہ فوسلز کے ایندھن میں مزید سرمایہ کاری نہ کی جائے اور 2035 تک ایسی گاڑیوں کی فروخت بند کی جائے جن میں تیل چلتا ہے. IEA نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے بچنے کے لیے دنیا کے پاس ایک مشکل لیکن قابل عمل راستہ موجود ہے. اس میں تیل، گیس اور کوئلے کی پیداوار میں نئی سرمایہ کاری کو فوری طور پر روکنا ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. جیسا ہم نے آپ کو خبروں میں بتایا، پاکستان میں حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین کے ساتھیوں کی جانب سے ارکان اسمبلی کو منگل کو دیے جانے والے ایک عشائیے کے دوران الگ سیاسی گروپ بنانے کا اعلان سامنے آیا، تاہم جہانگیر ترین نے الگ کوئی گروپ بنانے کی تردید کی ہے. سیاسی اور قانونی ماہرین کی رائے میں ایک جماعت کے دو پارلیمانی لیڈر نہیں ہو سکتے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین کے ہم خیال ساتھیوں نے جہانگیر ترین کی حکومت سے اختلاف کے بعد ضابطہ طور پر اپنا الگ سیاسی دھڑا بنا لیا ہے، جس کے بعد انہوں نے صوبائی اسمبلی پنجاب اور قومی اسمبلی میں اپنے پارلیمانی لیڈر بھی نامزد کر دیے ہیں. پی ٹی اے کے ناراض رہنما جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ جس چیز کو فارورڈ بلاک کا نام دے رہا ہے، دراصل وہ الگ گروپ ہے. لاہور کی بینکنگ عدالت کے باہر پیشی کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے الزام عائد کیا کہ پنجاب حکومت ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف مبینہ انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے.
انتقامی کاروائیاں بند ہونی چاہیے. پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے، اس حساب سے جیسے باقی ایم پی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ویسے میرے ہمارے گروپ کے ایم پی کے ساتھ بھی بات کریں. ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. الگ گروپ اور دھڑے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی مختلف بات نہیں ہے. ہم ہیں اس وقت کیونکہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک ہم نے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے سید اکبر خان کو ہم نے کہا ان شاء اللہ اسمبلی میں بات کریں.
واضح رہے حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رکن جہانگیر ترین نے گزشتہ رات لاہور میں ارکان پارلیمنٹ کو عشائیے پر مدعو کیا تھا، جس میں اطلاعات کے مطابق 30 سے زائد ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی شریک ہوئے تھے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی حکومت کے ساتھ تمام صورتحال کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو ان کا گروپ فارورڈ بلاک ہی کی ایک قسم ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کی تحریک انصاف اصولی طور پر بادی نظر میں اپنی اکثریت سے محروم ہوتی دکھائی دے رہی ہے.
اب اگر ان کے کوئی 10-12 یا 6-7 یا 8-10 جو ہیں وہ اپنا علیحدہ گروپ بنا لیتے ہیں تو وزیر اعظم تو پھر اعتماد کھو بیٹھے قومی اسمبلی میں. جب انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کی قیادت سے باہر آ گئے ہیں.
سینئر صحافی اور درجہ کار حامد میر کی رائے میں جہانگیر ترین کوئی نظریاتی یا سیاسی شخصیت نہیں ہے. وہ جب سے سیاست میں آئے ہیں اسی طرح کے ہم خیال گروپ بنا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ جہانگیر ترین کا بنیادی مقصد یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو ایف آئی اے کی انکوائری ہو رہی ہے اس سے جان چھڑائی جائے.
رات کو انہوں نے اعلان کیا گروپ بنانے کا، صبح ان کو کہیں سے انڈیکیشن آ گئی ہوگی کہ جناب ذرا عدل کر کے ہم آپ کے خلاف کوئی زیادہ کاروائی نہیں کریں گے، تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ ہیں، بس یہ پرابلم یہ کر سکتے ہیں کہ بجٹ اجلاس میں اگر یہ آگے پیچھے ہو جائیں تو ان کا شاید بجٹ جو ہے وہ آسانی سے منظور نہ ہو سکے.
الیکشن کمیشن کے قوانین کے تحت جہانگیر ترین کے ہم خیال اراکین موجودہ صورتحال میں حکومتی بینچوں پر ہی بیٹھیں گے. اگر وہ علیحدہ بینچوں پر بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں ان پر فلور کراسنگ کی شک لگنے کا امکان ہوگا. دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام منتخب ارکان عمران خان کے نظم و ضبط کے پابند ہیں. اعتماد کا ووٹ اور فائنانس بل پر کوئی پارٹی رکن نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کی رکنیت متاثر ہو سکتی ہے. شاہ محمود قریشی نے نجی ٹیلی ویژن جیو ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا نام لیے بغیر کہا کہ عمران خان ان کے لیڈر ہیں تو ان پر اعتماد کریں، اگر وہ عمران خان پر اعتماد نہیں کرتے تو ان کے پاس تحریک انصاف میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
اور آئیے اب آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنوائیں۔ حال ہی میں سمندری طوفان تاؤتے کے بارے میں مختلف خبریں ہم نے آپ تک پہنچائی۔ سمندری طوفانوں کو نام کیسے دیے جاتے ہیں، سدرا ڈار تفصیل بتاتی ہیں۔
سمندری طوفانوں کے نام رکھنے کے حوالے سے جنوبی ایشیائی ممالک کا ایک پینل ہے جسے پینل اینڈ ٹروپیکل سائیکلون پی ٹی سی کہا جاتا ہے۔ اس پینل میں ابتدائی طور پر 7 ممالک تھے جن کی تعداد بڑھ کر اب 13 ہو گئی ہے، جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، میانمار، تھائی لینڈ، مالدیپ، سری لنکا، عمان، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ سن 2004 سے قبل طوفان کے اس طرح کے ناموں کی کوئی روایت نہیں تھی جس طرح آج ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ ماضی میں سمندری طوفانوں کو ان کے نمبر سے یاد رکھا جاتا تھا۔ سن 1999 میں ایک سائیکلون پاکستان کے شہر بدین اور ٹھٹا سے ٹکرایا تھا، تب اس کا نام 02A تھا جو اس سیزن کا بحرہ عرب کا دوسرا طوفان تھا۔ بعد ازاں پی ٹی سی میں تمام ممالک کے محکمہ موسمیات کے درمیان یہ طے پایا کہ طوفانوں کو ایسے نام دیے جائیں جو یاد رکھنے میں آسان ہوں، ادا کرنے میں سہل ہوں۔ پی ٹی سی کے رکن ممالک کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ ہر ملک باری باری سمندری طوفان کو ایک نام دے گا۔ اس طرح 2004 میں ایک فہرست بنائی گئی جو 2020 تک رہی، اور اس میں طوفانوں کے جو نام تجویز کیے گئے ان تمام کو استعمال کیا گیا۔ پاکستان اس فہرست میں جن طوفانوں کے نام تجویز کیے تھے ان میں فانوس، نرگس، لیلا، نیلم، نیلوفر، وردہ، تتلی اور بلبل شامل ہیں۔ سن 2020 میں اس فہرست کا مجوزہ آخری نام ایمفن تھا۔ سن 2020 کی فہرست میں سمندری طوفانوں کے ناموں کی کل 13 کالم ہیں۔ ہر کالم میں اسی طرح مجوزہ ناموں کو ملکوں کے حروف تہجی کی ترتیب سے رکھا گیا ہے۔
یہ تھی سدرا ڈار، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر آگے کی جانب گامزن ہے۔ دوبارہ بحالی اور مواقع پر توجہ مبذول کرتے ہوئے انہوں نے کووڈ 19 کی عالمگیر وبا سے مقابلے اور اس کے منفی اقتصادی اثرات کو کم کرنے کے سلسلے میں ملک کی پیش رفت کو سراہا۔ صدر نے کئی ایک جرت مندانہ تجاویز کی بھی وکالت کی جن کے لیے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، بنیادی ڈھانچے اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے معاملات کی خاطر نئی سرکاری کوششیں درکار ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ دنیا پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ پیش قدمی کر رہا ہے، لیکن اب ہم تساہلی سے کام نہیں لے سکتے۔ 21ویں صدی میں کامیابی کو اپنے نام کرنے کے لیے ہمیں چین اور دوسرے ملکوں سے مسابقت کا سامنا ہے۔ ہم اس وقت تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ ہمیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ تندہی سے مسابقت کرنی ہے۔ مسٹر بائیڈن نے اس نظریے کو رد کر دیا کہ جمہوریت سے کام نہیں چلتا اس لیے کہ اتفاق رائے حاصل کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت پائیدار اور مضبوط چیز ہے تا وقت کہ وہ انصاف کے تقاضوں پر پوری اترتی رہے۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں سے کہا کہ امریکہ اب واپس آ چکا ہے اور ہم یہ کام تنہا نہیں کریں گے۔ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس معاملے میں قائدانہ کردار ادا کریں گے۔ عصر حاضر میں ان تمام بحرانوں سے کوئی قوم تنہا نبرد آزما نہیں ہو سکتی جن کا تعلق دہشت گردی سے لے کر ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ، بڑے پیمانے پر نقل مکانی، سائبر سیکیورٹی، موسمیاتی تبدیلی اور فی الوقت ان تمام مسائل سے ہو جن کا ہم عالمگیر وبا کی وجہ سے سامنا کر رہے ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین کے بارے میں صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم مسابقت کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم تنازع نہیں چاہتے۔ تاہم انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ غیر منصفانہ تجارتی طور طریقوں اور امریکی املاک دانش کی چوری کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ہند و بحر الکاہل میں مضبوط فوجی موجودگی برقرار رکھے گا جس کا مقصد کسی تنازع کو شروع کرنا نہیں بلکہ اسے روکنا ہے۔ روس کی مذموم سرگرمیوں کے جواب میں صدر بائیڈن نے عہد کیا کہ ان کا براہ راست اور متناسب جواب دیا جائے گا، جیسا کہ انہوں نے کریملن کی جانب سے سائبر حملوں اور 2020 کے صدارتی انتخابات میں اس کی مداخلت کے ضمن میں کیا تھا۔ تاہم ایسے معاملات میں جن میں روس اور امریکہ باہمی فائدے میں تعاون کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے نئے اسٹارٹ سمجھوتے کی توسیع کے لیے کیا تھا، وہ اسی طرح کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایران اور شمالی کوریا کے جوہری پروگراموں سے درپیش خطرات کے بارے میں صدر نے وعدہ کیا کہ وہ سفارتکاری اور روک تھام کے سخت اقدامات کے ذریعے ان کا تدارک کرنے کی خاطر اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکی عوام کی استقامت کی وجہ سے مطلق العنان لوگ مستقبل میں فتح یاب نہیں ہوں گے، جبکہ کامیابی امریکہ کے حصے میں آئے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام